باب ظلم دون ظلم. اس سلسلے میں ہم نے اس سے پہلے یعنی میں اعادہ کرتا ہوں تاکہ یاد ہو جائے پر امام بخاری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ باب کی مناسبت سے یہ باب باندھ رہے ہیں اور اس باب کا عنوان ہے ظلم دون ظلم. پہلے باب میں انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ارتکاب سے آدمی اور اس سے ایمان کا مصداق منتفی نہیں ہوتا ہے اور وہاں سے یہ سمجھا گیا کہ معاصی جس طرح سے معاصی کہا جاتا ہے معصیت کہا جاتا ہے اسی طرح سے معصیت پر ظلم کا بھی اطلاق آتا ہے جیسا کہ یہ عرف شرع میں اور لوگوں کے عرف و عادت میں معہود و معروف ہے. اس سے ضمناً یہ سمجھا گیا معاصی جو ظلم ہے وہ ایک مرتبے کے نہیں ہیں. کوئی ظلم مرتبے میں زیادہ ہے اور کوئی ظلم مرتبے میں کم ہے. کوئی ظلم ایسا ہے کہ جو سب سے بڑھ کر کے معصیت ہے اور سب سے بڑی نافرمانی ہے اور وہی ظلم عظیم کا مصداق ہے. لہذا جب یہ بات ضمناً سمجھی گئی کہ ظلم کی انواع مختلف ہے اور ظلم میں مرتبے کے لحاظ سے کوئی کم ہے اور کوئی زیادہ ہے, اس لیے حضرت امام بخاری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے باب ظلم دون ظلم. اس باب کی مناسبت پہلے باب سے ظاہر ہو گئی. اب یہاں پر وہ کس طرح سے پڑھا جائے تو دو طرح سے اس کو پڑھ سکتے ہیں, باب تنوین کے ساتھ, اب اس کا اعراب ہے کہ باب خبر ہے اور اس کی متضمنہ باب یہ ایک باب ہے. دون ظلم یہ اس باب کا عنوان ہے. ظلم دون ظلم مبتدا اور خبر سے مل کر کے دوسرا جملہ اسمیہ ہے اور دونوں جملہ اسمیہ کے درمیان ایک رابطہ ضروری ہے. وہ رابطہ یہ ہے کہ ھذا باب فیہ ظلم دون ظلم. یہ باب ایک باب ہے جس میں یہ بیان کیا جائے گا کہ کوئی ظلم دوسرے ظلم سے کم ہے. یہاں پر ببانا غیرہ کے یعنی کوئی ظلم دوسرے ظلم کے بغیر ہے, یا بمانا ادنا کے ہے یعنی ظلم دون ظلم, کوئی ظلم دوسرے ظلم سے ادنا ہے, کم ہے, دوسرا ظلم اس سے بڑھ کر کے ہے. اب اس حدیث کی مناسبت سے حضرت امام بخاری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے وہاں پر ایک حدیث ذکر کی اور اس حدیث کو انہوں نے اپنی دو سندوں سے ذکر کیا. دونوں سندیں ان کی حضرت شعبہ تک پہنچتی ہیں, اور شعبہ تک پہنچنے کے بعد دونوں سندیں ایک ہو جاتی ہیں. لہذا جب کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک سند میں کسی جگہ پر جا کر کے دونوں سندیں ایک ہوتی ہیں اور اس سے پہلے کچھ سند میں اختلاف ہوتا ہے, تو اس کو محدثین کی عادت ہے کہ ایک سند کو ذکر کرنے کے بعد جب دوسری سند ذکر کرتے ہیں تو لفظ ہا, حرف ہا کے رمز سے تحویل سند کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ اب یہاں سے یہ سند جو ہے وہ ایک ہی ہے اور دونوں کی سند جو ہے وہ ایک ہی سلسلے سے جو ہے یہ ہے. تو وہاں پر کہ سند کی تحویل کہ اب سند جو ہے وہ محبت ہو گئی آگے سلسلے سند کی طرف, اس کو اشارہ کرنے کے لیے حرف ہے جاتے ہیں. چنانچہ امام بخاری رضی اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں نے یہاں پر اس حدیث کو دو طریقے سے روایت کیا ہے. پہلا نے یہ کہا حدثنا ابو الولید, بولو, قال حدثنا شعبہ. اب یہاں پر اس کے بعد شعبہ نے روایت کیا اس حدیث کو. عن سلیمان عن ابراہیم عن علقمہ عن عبداللہ, یعنی روحانی نے کہا حدثنا شعبہ ابو الولید, ابو الولید نے کہا حدثنا شعبہ. وہ کہتے ہیں ہم سید بہن کی ابو الولید نے, ابو الولید کہتے ہیں ہم سید بہن کی شعبہ نے. اب شعبہ جو ہے انانا کے ساتھ کہتے ہیں کہ شعبہ روایت کرتے ہیں سلیمان ابن حرب سے, سلیمان ابن حرب روایت کرتے ہیں ابراہیم نخعی سے, ابراہیم نخعی روایت کرتے ہیں علقمہ ابن وقاص غیثی سے, اور علقمہ روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ سے. یہ ایک سند ہوئی. اب دوسری سند انہوں نے یہ ذکر کی, اس طرح سے ذکر کی. اب وہاں پر ہے حدثنی, یعنی پہلے کہا حدثنا جمع کے ساتھ. اور یہاں حدثنی, یہاں پر ضمیر متکلم لے کر کے آئے, ضمیر متکلم واحد بھی لے کر کے آئے, حدثنی. اب اس کے بعد ہے بشیر بن خالد, مجھ سے زبان کی ابن ابی خالد نے, بشیر بن خالد نے, ہم محمد ابن جعفر, وہ روایت کرتے ہیں محمد جعفر سے, محمد ابن جعفر نے کہا حدثنا. اب یہاں پر محمد ابن جعفر کی سند میں یہاں پر کہا حدثنی بشیر, یعنی تحدیث ہے یہاں پر, لیکن صیغہ تحدیث کا بدلا ہوا ہے کہ وہاں کہا تھا حدثنا, یہاں کہا حدثنی. وہاں ضمیر جمع متکلم کی ہے اور یہاں ضمیر واحد متکلم کی ہے. حدثنی بشیر, مجھ سے بہن یہ بشیر نے قالا, وہ کہتے ہیں کہ ہم سے درج کی محمد نے, اور یہ محمد بن جعفر ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہم سے روایت کی شعبہ نے. پھر آگے سند وہی ہے کہ شعبہ نے روایت کی سلیمان سے, سلیمان نے روایت کی ابراہیم سے, ابراہیم نے روایت کی علقمہ سے, اور علقمہ نے روایت کی عبداللہ بن مسعود سے رضی اللہ تبارک تعالیٰ عنہ میں. یہ مصنفین کی عادت ہوتی ہے کہ جب ان کی دو سندیں ہوتی ہیں, ایک عالی اور دوسری نازل, تو دونوں سندوں کو ذکر کر دیتے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ وہ اس حدیث کو متعدد طرق سے روایت کرتے ہیں. اور یہاں پر پہلی سند عالی ہے کہ ابو الولید کے بعد جو ہے براہ راست جو ہے شعبہ ہیں, اور دوسری سند میں ابو الولید, دوسری سند میں ان کے شیخ بشیر ابن خالد کے درمیان اور شعبہ کے درمیان محمد ابن جعفر کا واسطہ ہے, تو یہ سند نازل ہوئی. اب یہاں پر ایک بات اور ہے کہ یہ اس سند کو انہوں نے یہاں پر کیوں ذکر کیا, وجہ اس کی یہ ہے کہ محمد بن جعفر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ شعبہ کے معاملے میں اثبت الناس ہیں, ان کی حدیث جو شعبہ سے وہ روایت کرتے ہیں سب لوگوں سے زیادہ اس حدیث کے, شعبہ کی حدیث کے حافظ اور اس کے ضابط, اور اس میں ضبط و استحکام اور اتقان کے ساتھ وہ اس کو ادا کرتے ہیں. لہذا اس بات پر تنبیہ کرنے کے لیے امام بخاری نے اس سند, اس طریقے سے بھی بشیر ابن خالد کی روایت سے, اس میں محمد بن جعفر آتے ہیں, اس حدیث کو روایت کیا. اب یہاں پر یہ بات ہے کہ سند دو ہیں, ایک ابو الولید کی ہے اور ایک ہے بشیر بن خالد کی. متن حدیث, حدیث کا متن جو ہے, جو الفاظ حدیث ہیں وہ کس کے ہیں, اس مقام پر الفاظ حدیث جو لے کر کے آئے ہیں وہ بشیر بن خالد کے ہیں, اور یہ جگہ پر کہاں پر کیا ہے. اسی طرح سے امام نسائی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کو بشیر بن خالد سے روایت کیا ہے, اور اس حدیث کی مطابقت اور اس کا مطابق ابن عدی نے, اس حدیث کی مطابقت یعنی انہی الفاظ سے اس حدیث کو ابن ابی عدی نے روایت کیا ہے شعبہ سے. اور جو لفظ یہاں پر ہے یہی لفظ بخاری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی جامع صحیح میں تفسیر یا نام میں بھی یہی لفظ ہیں اسی سند سے. اب ابو الولید جو شیخ بخاری ہیں جو پہلی سند میں ہیں ان کا لفظ متن حدیث میں امام بخاری رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ ان کے لفظ کو حضرت لقمان کے قصے میں لے کر کے آئے اور اس میں ابو الولید کے الفاظ یہ ہیں اینا لم یلبس ایمانہ بظلم. یہاں پر ہے اینا لم یظلم ہم میں سے کس نے ظلم نہیں کیا, اور وہاں پر جو ہے اینا لم یلبس ایمانہ بظلم ہم میں سے کون ہے جس نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ نہ ملایا. اور ابو نعیم نے اپنے مستخرج میں سلیمان بن حرب بن شعبہ کے طریق سے سلیمان بن حرب بن شعبہ کی روایت سے اس نے یہ لفظ ادا کیے ان الشرک لظلم عظیم کے بعد فطابت انفسنا, جب سرکار نے فرمایا کہ تم نے کیا نہیں سنا کہ ہم نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اے میرے بیٹے شرک نہ کرنا بے شک شرک ظلم عظیم ہے, تو صحابہ نے کہا کہ ہم یہ سن کر کے خوش ہو گئے, ہمارے دل خوش ہو گئے. اب یہاں پر حدیث کی سند پر اور حدیث کے مختلف الفاظ پر اور وہ امام بخاری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی جامع صحیح میں کہاں کہاں واقع ہیں اس پر اجمالی کلام ہو گیا. اس کی بعض تفصیل بیان میں جہاں یہ بیان کیا جائے گا کہ بخاری میں یہ حدیث کہاں کہاں کس متعدد بوادے میں واقع ہے اور بخاری کے علاوہ اس کو کس نے کیا, اس کی بعض تفصیل وہاں آئے گی اور لطائف اسناد کا بھی ذکر ہوگا. اب یہاں پر میں چاہتا ہوں کہ حدیث کے احکام جو حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم واقع کلم سے ہیں اور جو فوائد صحابہ کرام رضوان اللہ تبارک و تعالی علیہم اجمعین نے جو حضور سے مراجعات کی آیت کریمہ کو سن کر کے اور حضور سے سوال کیا اور حضور نے اس کا جواب دیا اور حضور کے جواب سے آیت کریمہ میں جو فوائد حاصل ہوئے میں چاہتا ہوں کہ ان کا کچھ بیان کروں. علماء نے اس سلسلے میں متعدد احکام ذکر کیے ہیں اور یہ قرآن کریم کی جامعیت ہے اور حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی شہادت کی جامعیت ہے کہ مختصر الفاظ میں معنی کا ایک بہرے بے کراں ہے ان میں سے چند علماء ذکر کر دیتے ہیں اور اس کے بعد بھی جو ہے یہ نہیں ہے کہ انہی معانی تک بس ہے, بلکہ اس کا معاملہ یہ ہے کہ کے لیے اور سخن سنج کے لیے اس میں پانی کی ایک وسعت ہے, اور یہ آئے کرام اور ائمہ مجتہدین کا منصب ہے کہ وہ ان سے معانی دقیقہ کا فوائد لطیفہ کا استخراج کرتے ہیں, اور ہم سب اس معاملے میں ان کے محتاج ہیں. یہاں سے یہ نقطہ حاصل ہوا کہ قرآن و حدیث کی فہم کے معاملے میں سب برابر نہیں ہیں. جس طرح سے آج کے ضرورت مندوں کا یہ خیال ہے کہ بس قرآن سن لیں, حدیث سن لیں, اور اس کے بعد قرآن کا مقصد کیا ہے, حدیث کا ارشاد کیا ہے, اور حدیث کیا سمجھا رہی ہے اس کو خود سمجھ لیں. اور یہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو ایک مرتبے پر پیدا نہیں فرمایا, اور کچھ اللہ تبارک نے کچھ لوگوں کو چنا, اللہ و رسول کتاب و سنت کے معانی کے فہم کے لیے ان کو چنا, اور اللہ نے ان کو توفیق دی کہ انہوں نے اپنی عمر عزیز اسی کو سمجھنے کے لیے وقت کا ایک ایک لمحہ جو ہے اسی کو سمجھنے کے لیے گزارا, اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں کو اسرار قرآن اور رموز حدیث اور اللہ رسول جل وعلا وصلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے علوم و معارف کا گنجینہ اور اس کا خزینہ بنایا, وہ گوہران علوم اور وہ جواہر پارے جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے انہی کو عطا فرمائے, اور ہم جیسوں کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ حکم دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ والرسول واولی الامر منکم, اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو, اس رسول کی اطاعت کرو. تو اب اللہ اور رسول جب کہہ دیا تو اب آگے کیا ضرورت تھی؟ بات تو یہاں پر ختم تھی. ضرورت خدا کو نہیں ہے, ضرورت اللہ نے ہماری ضرورت کا انتظام کیا کہ اللہ و رسول کی اطاعت یہ اصل ہے, اور اللہ و رسول کے احکام جو ہیں وہ اصل ہیں. حاکم حقیقی اللہ ہے, اس کے دیے سے اور اس کے اذن سے اور اس کے بنانے سے, اس نے مقرر, اس کے مقرر کرنے سے حاکم مطلق کونین کا محمد الرسول اللہ ہے, وہ اللہ کا نائب اعظم ہے. لیکن اب اللہ و رسول کے احکام ما و شما حیرا غیرا نتو خیرا سب اس کو جان لے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے اس کا انتظام یہ کیا کہ یہ تمہاری مجال نہیں ہے کہ تم ہمارے احکام کو, اللہ رسول کے احکام کو خود سمجھ لو. ہمارے کچھ مقرر کردہ ہیں اللہ رسول کے مقرب, اور اللہ رسول سے براہ راست جو ہے اللہ رسول کے کتاب و سنت کو کے معانی کو سمجھنے والے جو ہے کچھ ہیں اللہ رسول کے احکام کو سمجھنے والے کچھ وہ بندے ہیں جن کو اللہ نے مقرر کیا ہے, اور اب حکم یہ ہے کہ اللہ اور رسول کا حکم جاننا چاہتے ہو, وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ, تو جو تم میں اللہ اور رسول کے احکام کے جاننے والے ہیں اور جو اولو الامر ہیں, ولاۃ الامر ہیں, اللہ کے حکم کے والی ہیں, اللہ کے حکم کے احکام کے والی ہیں, ان کی اطاعت کرو. اس کی تفسیر میں علماء نے فرمایا کہ اس سے ولاۃ الامر عمرا مراد ہیں, جو حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے نائب ہیں, کہ سب سے پہلے جو ہے حاکم اعظم محمد رسول اللہ ہیں, ان کی شریعت میں, ان کے قانون میں جو ان کا سچا نائب ہو اور ان کی شریعت پر چلے, وہ مختلف علاقوں کا والی اور امیر, یہ مراد ہے. یا مراد اس سے علماء ہیں, دو قول ہیں, اور صحیح قول یہ ہے کہ اس سے مراد علماء ہیں, اور یہ اس وجہ سے کہ ولاۃ الامر اگر عالم نہ ہو تو ان کو علماء کی طرف رجوع لازم ہے. لہذا دونوں قول کا معال کار یہ ہو گیا کہ جب علماء کی طرف رجوع لازم ہے تو دونوں قول نے یہ بتایا کہ اللہ و رسول کا حکم جو ہے وہ خود ہم نہیں جان سکتے, بلکہ ہمیں اس سے معلوم ہوگا جو علماء احکام ہیں اور جو امناء شریعت ہیں, جو شریعت کے امین ہیں, ان سے ہمیں اللہ و رسول کا حکم معلوم ہوگا. اور پھر اس میں بھی سلسلہ ہے, اس میں سلسلہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے محمد رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کو مقرر کیا, ان پر کتاب اتاری, اور ان کی طرف اپنی کتاب کا بیان محبت کیا کہ اے محبوب, یہ کتاب ہم نے اتاری ہے, تو تم لوگوں کو اس کے مفاہیم کا اور اس کے مقاصد کا بیان تم کرو. وَقَذَلِكَ نَزَّلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ, ہم نے یوں ہی اے رسول یہ قرآن تمہاری طرف اتارا ہے تاکہ تم لوگوں سے وہ بیان کرو جو ان کی طرف اتارا گیا. تو اب حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے یہ براہ راست صحابہ کو بتایا, اور صحابہ کرام رضوان اللہ تبارک و تعالی علیہ مجمعین اہل عرب تھے, فصیح اللسان تھے, قرآن ان کی زبان میں اترا, لیکن اس قرآن کے تیور سے معلوم ہوا اور اس واقعہ ان واقعات سے معلوم ہوا کہ صحابہ کو اگر رسول بیان نہ کرتے تو قرآن ایک حرف نہیں چلتا. تو جب یہ تو صحابہ کا حال ہے کہ صحابہ اہل عرب تھے, جب تک ان کو قرآن کریم کے معنی بیان نہیں ہوئے وہ قرآن نہ سمجھ سکے, تو براہ راست رسول سے سمجھنے والے صحابہ ہیں, اور صحابہ کے بعد جو ہے اب مرتبہ ہے ائمہ مجتہدین کا, صحابہ کے شاگردوں کا, جنہوں نے جو ہے صحابہ سے اس دین کو حاصل کیا اور قرآن کی اور سنت کی فہم صحیح کو جنہوں نے جو ہے صحابہ کرام سے, فقہاء صحابہ سے حاصل کیا, وہ ائمہ مجتہدین ہیں. تو اب سلسلہ یہ ہے کہ ہم عوام, عوام میں وہ مقلدین بھی شامل ہیں, علماء جو مذہب اجتہاد پر فائز نہیں, وہ سب کے سب ائمہ مجتہدین کے محتاج ہیں, اور ائمہ مجتہدین صحابہ کے محتاج ہیں, اور صحابہ محمد الرسول اللہ کے محتاج ہیں. جب تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم بیان نہ کر دے اللہ تبارک و تعالی کے احکام جو ہے نہ صحابہ پر کھلیں اور نہ تابعین پر کھلیں, اور پھر کسی پر نہیں کھل سکتے. تو یہ ہے سلسلہ, جو اب اس سلسلے کو توڑے وہ بد مذہب ہے. اب کچھ لوگوں نے جو ہے یہ کیا کہ ہم تو قرآن ہی مانیں گے, لہذا جو ہے سنت کے انکار پر جو ہے وہ اتارو ہوئے, وہ بھی جو ہے راہ سے گئے. اور کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ قرآن و سنت تو ہم مانیں گے لیکن ائمہ مجتہدین کو نہیں مانیں گے, انہوں نے بھی جو ہے قرآن کا انکار کیا اور اس سلسلے کو توڑا. اور جنہوں نے کہا کہ ہمارے یہ بساط نہیں ہے کہ ہم اللہ اور رسول کے احکام کو خود سمجھ لیں, اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو حکم دیا ہے کہ فاسالو اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا کہ اہل ذکر کو جو قرآن کو سمجھنے والے ہیں ان اہل قرآن کو اس کے پاس جاؤ, ان سے پوچھو اگر تم کو علم نہیں ہے تو ہم نے جو ہے اس احکام کے پیش نظر اللہ اور رسول کے احکام کے پیش نظر جو ہے ان کی تقلید کی اور ہم نے جو ہے ان سے پوچھا تو الحمدللہ ہدایت جو ہے وہ ہم مقلدین ائمہ مجتہدین کا حصہ ہے. جو کوئی حنفی ہے, کوئی شافعی ہے, کوئی مالکی ہے, کوئی حنبلی ہے, اور جو تارکان تقلید ہے یہ تقلید کو شرک کہتے ہیں, اور جو عالم اور جاہل سب کو برابر کرتے ہیں وہ نہ قرآن کو مانتے ہیں نہ حدیث کو مانتے ہیں, اور صحیح معنی میں جو ہے وہ تقلید سے بھی جو ہے خالی نہیں ہے, وہ تقلید کرتے ہیں اپنی ہوائے نفس کی, اور ہم جو ہے تقلید کرتے ہیں اپنے ائمہ مجتہدین کی جن کی تقلید پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو جو ہے رازق کیا ہے اور اس کا حکم دیا ہے. اب میں یہاں پر چند احکام بیان کرتا ہوں. اب اسی سے بنا اسی مناسبت سے میں یہ کہتا ہوں کہ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی لفظ بولا جاتا ہے اور وہ اہل زبان کی نظر میں وہ عام ہوتا ہے لیکن اللہ اور رسول کے نزدیک وہ عام نہیں ہوتا. یعنی کبھی عام بولتے ہیں یا کبھی مطلق بولتے ہیں, لیکن عام سے مراد خاص ہوتا ہے اور مطلق سے مراد جو ہے وہ مقید ہوتا ہے. اور اس کا بیان سب سے پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کو سپرد ہے, اور صحابہ کرام رضوان اللہ تبارک و تعالی علیہم اجمعین جس اجمال کی تفصیل کریں, جس مطلق کو مقید بتائیں یا جس عام کو خاص فرمائیں, ان کا یہ فرمانا جو ہے وہ ان کا اپنا فرمانا نہیں ہے بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی حدیث مرفوع کے حکم میں ہے کہ یہ سب اپنی رائے سے نہیں کر سکتے. اور پھر صحابہ مجتہدین کے بعد کتاب و سنت کے معانی میں نظر کرنے کے بعد ائمہ مجتہدین جس کتاب کا, جس آیت کا اور جس حدیث کا جو مفہوم قرار دے وہی مفہوم جو ہے اللہ اور رسول کے نزدیک گئے. آیت و حدیث کا ہے, دوسرا مفہوم جو ہے جس کو عام لوگ سمجھے وہ مفہوم نہیں ہے. چلیے یہ کہہ رہا تھا کہ کبھی عام بولا جاتا ہے لیکن خاص مراد ہوتا ہے. اب جیسے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تبارک و تعالی علیہم اجمعین نے جو ہے یہاں پر یہ سوال کیا ایونا لم یظلم, یہ ایونا لم یلبس ایمانہ بظلم, کہ ہم میں سے کس نے ظلم نہیں کیا اور ہم میں سے کون ہے جس نے اپنے ایمان کو ظلم سے نہیں ملایا. تو انہوں نے ظلم کو عموم پر محمول کیا یا اطلاق پر محمول کیا. تو اب حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے بتایا, حالانکہ بیان تو قرآن میں تھا لیکن اس کے باوجود صحابہ خود نہ سمجھ پائے, تو حضور نے بتایا لیسا کما تظنون لیسا کما تقولون, ارے یہ وہ نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو, یہ وہ نہیں ہے جو تم سمجھ رہے جو تم کہہ رہے ہو, یہ تو وہ ظلم ہے جو سورہ لقمان میں جس کا ذکر ہے کہ اب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا یا بنی لا تشرک, اے میرے بیٹے شرک مت کرنا, ان شرک لظلم عظیم, بے شک شرک بھی ظلم عظیم ہے. یعنی ظلم سے مراد یہاں پر جو ہے وہ ظلم عام نہیں ہے کہ معاصی وغیرہ کو شامل ہو, بلکہ ظلم سے مراد یہاں پر شرک ہے. جو اس سے پتا لگا کہ مراد یہاں پر ظلم سے شرک ہے, اور یہی قول ابی بن کعب اور جو ہے بس یہی قول عبی بن کعب اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کا جیسا کہ حدیث باب سے ظاہر ہے. اور دوسری تفسیر اس میں یہ ہے کہ ظلم سے مراد جو ہے ایک معنی عام ہے, یعنی شرک اور دوسرے گناہوں کو بھی عام ہے. اور اس سلسلے میں ایک حدیث ماوردی نے ذکر کی ہے, وہ کیا ہے؟ وہ حدیث یہ ہے جس کو عبد بن حمید نے روایت کیا ابراہیم التیمی سے, ان رجلا سأل عنها رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فسقط حتى جاء رجل فأسلم فلم يلبس قليلا حتى استشهد. هذا منه من الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانا بظلم. یعنی عبد بن حبیب نے روایت کیا ابراہیم کہنے سے کہ ایک شخص حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور انہوں نے اس آیت کے بارے میں سوال کیا کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. یعنی جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو انہوں نے کسی نا حق سے نہ ملایا, انہی لوگوں کے ایسے ہی لوگ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے امن ہے اور یہی ہدایت پر ہیں. تو ان صاحب نے اس آیت کے بارے میں سرکار سے پوچھا, سرکار کچھ دیر خاموش رہے یہاں تک کہ ایک شخص آیا اور وہ ایمان لایا اور پھر تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ وہ شہید ہو گیا. تو حضور نے فرمایا ہذا منہم, یہ جو ایمان لایا اور شہید ہو گیا یہ ان میں سے ہے, یعنی ان لوگوں میں سے ہے کہ من الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم, جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کو کسی نہ کسی کے ساتھ ظلم نہ ملایا, یہ ان لوگوں میں سے ہے. تو اس سے پتا لگتا ہے کہ ظلم جو ہے وہ شرک کو بھی عام ہے اور گناہوں کو بھی عام ہے. اور ایک قول اس میں یہ ہے کہ یہ آیت کریمہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارے میں خاص انہیں کے بارے میں اتری ہے. اور اس کی تفسیر یہ ہے کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو کسی راہ سے نہ ملایا انہی کے لیے امن ہے اور وہی ہدایت پر ہیں. یہ قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے یا حضرت ابراہیم علیہ نبینا و علیہ السلام کا ہے, جو انہوں نے جو ہے ایک سوال قائم کیا تھا اپنی قوم سے اور اس کے جواب میں کہا. سوال یہ ہے, پہلی آیت میں اس کا ذکر ہے, وَقَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا أَشْرَكْتُمْ بِالْصَنَمِ. یہ سوال یہ میں کہہ رہا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے اپنی قوم سے ایک سوال کیا جس کا ذکر قرآن میں ہے اس آیت سے پہلے, وہ یوں ہے, وَقَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَكُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. یعنی مشرکین نے, ان کی قوم نے حضرت ابراہیم علیہ نبینا و علیہ السلام کو اپنے معبودان باطل سے ڈرایا, اس کے جواب میں آپ نے فرمایا کہ میں تو نہیں ڈرتا اور میں کیسے ڈروں تمہارے شریکوں سے جن کو تم نے شریک ٹھہرایا ہے. حالانکہ تم تو اس بات سے نہیں ڈرتے کہ تم نے اللہ کا شریف اس کو ڈرایا جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے کوئی سند نہیں اتاری. پھر سوال کیا تو اب کون دو گروہوں میں کون, یعنی میں اور میرے دین پر جو ہیں, یا واحد پر یہ سمرات واحد, دو گروہوں میں سے کون ہے امر کا زیادہ سزاوار؟ اگر تم جانتے ہو اب دو گروہوں سے مراد جو ہے, تفسیر میں یہاں پر بھی اختلاف ہے کہ دو گروہوں سے مراد حضرت ابراہیم ہے اور اس کی قوم, یا مطلقاً موحد اور مشرک. تو اس قول پر جو ہے ایک قول یہ کہ یہ آیت جو ہے جو الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم, یہ خاص حضرت ابراہیم کے بارے میں ہے, اور جو متعدد روایات سے ثابت ہے اس سے پتہ لگتا یہ ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم سے جو حدیث متعدد مرفوعاً مروی ہے اس کو صحیحین میں بخاری و مسلم نے روایت کیا, ابو نعیم نے روایت کیا, اور نسائی نے اور دوسرے لوگ کیا, وہ تفسیر جو ہے زیادہ صحیح اور زیادہ لائق اعتماد ہے اور وہی صحیح و ثابت ہے. اب جو ماوردی نے روایت کیا ہے بر تقدیر ثبوت جو ہے یہ جو ہے اس میں ضرور تعبیر ہے, اور تعبیر یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو کسی ناحق سے نہ ملایا, یعنی گناہوں کے مرتکب نہ ہوئے, انہی کے لیے امن ہے, یعنی امن کامل کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد جو ہے وہ سیدھے جنت میں جائیں گے, ان پر عذاب نہیں ہوگا. اور جنہوں نے اپنے ایمان میں گناہوں ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد جو ہے انہوں نے کچھ گناہ بھی کیے تو ان کے لیے جو ہے ان کے لیے بھی امن ہے, لیکن ان کے لیے جو ہے وہ امن جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ دوزخ میں ہمیشہ نہیں رہیں گے, یعنی ان کے لیے جو ہے عذاب معبد سے امن ہے, یہ ہمیشگی کا عذاب جو ہے ان کو نہیں ملے گا. البتہ عذاب معبد اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے اور معاف نہ فرمائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے عذاب موقت ایک وقت تک ان کو عذاب دے گا, پھر جنت میں داخل کرے گا. یہاں پر مخشری نے جو ہے اپنے مطلب کے مطابق یہاں پر اس نے تفسیر کی, اور اس نے یہ دعویٰ کیا کہ ظلم کی تفسیر جو ہے اس کو شرک سے جو ہے تعبیر کرنا یہ صحیح نہیں ہے, اس لیے کہ قرآن کا لفظ جو ہے وہ اس سے عبا کر رہا ہے اور قرآن کا لفظ اس کے مساعد نہیں ہے. یہ اس نے اپنے مذہب کہ اس کا مذہب یہ ہے کہ مرتکب کبیرہ جو ہے وہ جو ہے مخلد فی النار ہے, ہمیشہ جو ہے دوزخ میں رہے گا, اس اپنے مذہب پر ڈھالنے کے لیے جو ہے اس نے اس آیت کی تفسیر اس طور پر کی, اور صحیح احادیث میں جو تفسیر مروی ہے اس کا رد کیا. چنانچہ وہ کہتا ہے اب یعنی پہلے اس نے اس آیہ کریمہ کو جو ہے جواب بنایا, قرار دیا سوال کا, اور ایو الفریقین احق بالامن, اس سوال کو جو ہے مشرکین اور موحدین کے بارے میں رکھا. اب اس کو ان جو آیت ہے الذین لم یلبسوا ایمانہم، اس آیت کو اس زبان کا جواب قرار دیا، اور یہاں پر اس نے ظلم کی تفسیر جو ہے وہ شرک سے کی، چنانچہ وہ کہتا ہے لم یخلقوا ایمانہم
بمعنی
تفسقہم، یعنی ظلم کی تفسیر شرک سے نہ کر کے یوں کہتا ہے اپنے ایمان کو انہوں نے مخلوط نہ کیا کسی ایسی گناہ معصیت سے جو ان کو فاسق کر دے، جس سے وہ فاسق، جس کے ارتکاب سے وہ ان پر فاسق کا اطلاق ہو اور وہ فاسق کا مصداق ہو. یہ اپنے مذہب پر اس نے ڈھالنے کے لیے تفسیر کا انکار کیا ہے، اور اپنی مذہبی کو راج دینے کے لیے اس طور پر جو ہے تفسیر کی. میں نے یہاں پر امام شریف کا ذکر جو ہے محض تنبیہ کے لیے کر دیا تاکہ یاد رہے. اس پر حضرت احمد بن منیر نے جو ہے تنبیہ فرمائی، وہ بھی سن لیجیے. امام احمد صحیحین میں جو مضمون وارد ہے اس کو ذکر کرنے کے بعد، صحیحین میں جو مضمون وارد ہوا جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ پر یہ آیت دشوار گزری. انہوں نے عرض کیا کہ ہم میں سے کس نے اپنے بدل میں کیا، تو حضور نے جو جواب دیا کہ اس سے مراد جو ہے وہ شرک ہے. اس تفسیر کو ذکر کرنے کے بعد امام احمد کہہ رہے ہیں وإنما يلوم بذلك وإنما هو يلوم بذلك تنزيله على معتقد في وجوب وعيد العصاة وأنه لا حد لهم في أمنك الكفار، ويجعل هذه الآية تقتضي تخصيص الأمر بالجامعين الأمرين الإيمان والبراءة من المعاصي ولا ذلك ولا يجب ان يكون الخوف اللاحق للعصاة والخوف اللاحق للكفار. امام احمد کہ دماغ شریف کا مقصد یہاں پر یہ ہے کہ وہ اس آیت کو کے مضمون کو اپنے عقیدے پر ڈالے، اور اس کا عقیدہ یہ ہے کہ فساق و فجار مسلمانوں میں جو مرتکب معاصی ہیں ان کے حق میں جو وعیدیں ہیں وہ ان کا سب کا ان وعیدوں کا متحقق ہونا جو ہے واجب ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ پر واجب ہے کہ ان کو عذاب دے اور وہ ہمیشہ جو ہے دوزخ میں رہیں گے، اور یہ کہ گناہگاروں کے لیے جو ہے امن میں جو ہے کوئی حق نہیں ہے، جیسے کہ کافروں کو جو ہے دوزخ کے عذاب سے جو ہے وہ محفوظ ہی نہیں ہے اور وہ امان میں نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے. اور یہاں پر وہ یہ کہتا ہے کہ آیت کا مقتضا یہ ہے کہ اس بات کی مقتضی ہے کہ امر ان لوگوں کے ساتھ خاص ہے جو دو امر کے جامع ہوں، ایمان اور گناہوں سے براحت. یہ ہم کو تسلیم ہے، اس کا محاصل یہی ہے جو ہم نے پہلے بیان کیا کہ یہ مومن کامل کے مصداق ہیں، اور ان کے لیے جو ہے وہ امن کامل ہے، یعنی ابتداء ان کے لیے جو ہے دوزخ سے امان ہے. اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فساق و فجار کے لیے جو ہے وہ مطلقاً امن نہ ہو، بلکہ یہ ہے کہ فساق و فجار کو موقت طور پر عذاب دوزخ اگر اللہ تبارک و تعالی کی مشیت ہوئی تو اللہ تبارک کی مشیت کی بنا پر اللہ کے حکم سے ان کو ایک وقت تک دوزخ میں عذاب دیا جائے گا، پھر ان کو اس دوزخ کے عذاب سے امان دی جائے گی اور وہ داخل جنت میں ہوں گے. آپ کے میں کبھی جائے حاضر نہیں ہوتا اس سے کہ جو خوف گناہ گاروں کو لائق ہوگا یہ وہی خوف ہے جو کفار کے لائق ہوگا. امام احمد کہہ رہے ہیں وہ عمل اسات ہو, وہ عمل اسات ہو. ہاں لہٰذا الارصاد انما يخافون عذاب الوقت, اس لیے کہ مسلمانوں میں جو گناہ گار ہیں ان کو تو خوف صرف ایک عارضی اور وقتی عذاب کا ہے, نہ کہ عذاب محبت کا, ہمیشہ کے عذاب کا ان کو خوف نہیں ہے. اور کفار کو جو ہے وہ کسی طرح کام نہیں ہے. چلیے ہو گئی بات. دوسرا اس میں یہ ہے کہ تبارک و تعالیٰ کے احوال طیبہ اور یوں ہی حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمات طیبہ دو طرح کے ہیں, ایک مجمل جس میں بیان نہیں ہے, اور ایک مفسر مفسر جس میں جائے بیان ہو. اور مجمل کا حکم یہ ہے کہ اس پر جو ہے عمل نہیں ہوگا جب تک کہ اس کا بیان نہ آ جائے. اور یہ کہ مجمل اور مفسر میں جو قول مفسر ہے وہ مجمل کا قاضی ہوگا اور مجمل پر وہ حاکم ہوگا. مجمل پر عمل نہیں کیا جائے گا بلکہ مفسر پر عمل کیا جائے گا. جیسے کہ یہاں پر بھی یہ ہے کہ صحابہ نے وہاں پر ظلم سے سمجھا عموم, لیکن وہاں عموم نہیں تھا. دوسری آیت نے بیان کیا کہ یہاں خاص مراد ہے, شرک مراد ہے. بات یہ ہے کہ یہ اس میں جو ہے عموم کا اس بات ہے. اور چوتھی بات یہ ہے کہ جو اصول میں بیان کیا گیا کہ نکرہ اگر حیض نفی میں آئے, یعنی نکرے سے پہلے اگر جملہ منفی آئے اس پر نفی داخل ہے اور نکرہ اس میں آیا ہے, تو نکرہ نکرے میں عموم نکرہ ہوتا ہے جس, اب جب اس پر جو ہے نفی آ گئی تو یہ نکرہ جو ہے مطلب کہ جو ہے عموم کا فائدہ دے گا. یہاں پر یہ فائدہ جو اصول کا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تبارک و تعالی علیہم اجمعین کی فہم سے حاصل ہوا, پھر ان کی فہم کو حضور نے مقرر رکھا, اور پھر حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہ جو تم سمجھے ہو یہ تو ٹھیک ہے, لیکن اس جگہ پر یہ جو ہے ظلم جو ہے اس سے مراد عام نہیں ہے بلکہ خاص ہے. ہاں, اور اس سے یہی پتا لگا کہ معاصی جو ہیں وہ کفر نہیں ہے, اور ان کا مرتکب جو ہے وہ کافر نہیں ٹھہرے گا, یہی اہل حق کا مذہب ہے. اور ظلم جو ہے وہ حد ذات میں گئے, اس کی انواع اس کی اقسام مختلف ہیں. تمام جیسا کہ امام بخاری رضی اللہ عنہ نے ترجمہ باب میں جو بتایا, اور اس میں امام عینی نے کچھ اور باتیں ذکر کی جن کو تدبیر سے چھوڑا جا رہا ہے. ایک واضح یہ بھی حاصل ہوا کہ جن لوگوں نے یہاں پر یہ کہا کہ اس آیت میں جو ہے اس بات عموم ہے, اگرچہ امام قاضی ایاز رضی اللہ عنہ نے انکار کیا ہے عموم کا, لیکن بہت سے علماء پر گئے کہ یہاں پر عموم ہے, اور وہ دلیل ان کی صاف واضح ہے کہ ظلم نکرہ ہے جو حیض نفی میں ہے, اور جب نکرہ حیض نفی میں آتا ہے تو عموم کا فائدہ دیتا ہے. ان لوگوں نے اب یہاں پر یہ بھی ایک فائدہ بتایا کہ کیا ہے, ہاں, کہ جس کلام سے جو حکم سمجھا جائے وہ جو ہے اسی حکم پر باقی رہے گا جب تک کہ کوئی دوسری دلیل پر باقی نہ ہو جو اس کے حکم کو جائے جو ہے دوسری طریقے جب تک کوئی آئے تو وقت ثانی جس سے کہ حکم اس کا باقی رہے گا. اب جیسے یہاں پڑ گیا ہے اس کا نام سے حکم عموم سمجھا گیا تو اب یہ عموم پر باقی رہے گی یہاں تک کہ دلیل خصوص باری دو. اب دلیل خصوص حیات کریمہ میں معلوم ہو گئی, سرکار نے بتا دی, تو لہٰذا اب یہاں پر پتا لگا کہ یہ کلام اپنے عموم پر نہیں ہے بلکہ خاص مراد ہے. اور ایک بات یہاں پر یہ ہے کہ بہت مرتبہ علماء یہ کہتے ہیں کہ نصوص اپنے ظاہر پر محمول ہوں گے اور ظاہر سے عدول جو ہے جائز نہیں ہے, نصوص کو ظاہر سے بیرنا جائز نہیں ہے. اور کبھی کبھی اس خلاف بھی ہوتا ہے, یعنی نصوص خلاف ظاہر پر محمول ہوتے ہیں. ان تمام باتوں کو سمجھنا اور جاننا, ان مدارک کو جو حقیقتاً مدارک خدا و رسول کے مدارک ہیں اور خدا و رسول کے رموز ہیں, ان کو سمجھنا کس کا کام ہے؟ یہ علماء کا کام ہے. تو انہیں نے بتایا یہ کہ ان نصوص کو ہم لوگ اعلیٰ دبائے گیا کہ نصوص اپنے ظاہر پر محمول ہوں گے جب تک کہ کوئی دلیل صارف قائم نہ ہو جو اس بات کی مقتضی ہو کہ نص کو اس کے ظاہر سے پھیرا جائے. یہاں پر جو ہے اس سے پتا لگا کہ اگر کوئی دلیل صارف ہے, کوئی مصلحت متقاضی ہے, کوئی دلیل ہے, تو اب عموم یہ لفظ اپنے ظاہر پر نہیں ہوگا بلکہ اس کے ظاہر سے پھیر دیا جائے گا. جیسے اب یہاں پر ظلم اس کا ظاہر عموم تھا لیکن دوسری دلیل جو ہے اس میں نظر کی ان الشرک لظلم عظیم, اور پھر سرکار نے سمجھایا کہ یہ ان الشرک لظلم عظیم اس دلیل سے اس کا عموم خاص ہے تو صحابہ نے سمجھا, صحابہ میں مجتہدی نے سمجھا, تو انہوں نے اس سے یہ قاعدہ نکالا یہ کہ اگر نص جائے نص اپنے ظاہر پر محمول ہوگی اور اگر کوئی مصلحت یا کوئی دلیل جو ہے متقاضی ہے کہ نس کو اس کے ظاہر سے پھیرا جائے تو نس کو ظاہر سے پھیر دیا جائے گا. الحمدللہ یہ کلام طویل ہوا اور میں امید کرتا ہوں کہ اس میں جو تمہید ہے وہ یکساں طور پر عوام اور طالبان علم دونوں کے لیے مفید ہوگی. اگرچہ بعض کلام خصوصاً جو بعد میں آیا وہ خاص طور پر طالبان علم کے لیے ہے. اب انشاءاللہ لطائف اسناد پر اور تعدد مباحث کا بیان کہ حدیث بخاری میں کہاں کہاں اور مروی ہے اور کس کس لفظ سے ہے مروی ہے اور اس کو بخاری کے علاوہ کس کس نے روایت کیا اس کا بیان بھی ہوگا. اس کے معنی اور احکام گفتگو ہو گئی, اب حدیث کی سند کی طرف چلتا ہوں. اس سند میں 8 راوی واقع ہیں. پہلے ہے ابو الولید ہشام ابن عبد الملک طیالسی باہلی بصری, ان کا ذکر پہلے گزر چکا. دوسرے شعبہ ابن حجاج ہیں اور ان کا ذکر بھی گزر چکا. تحویل سند میں یہ راوی ہیں بش ابن خالد عسکری, ان کا کی کنیت ہے ابو محمد, لقب ان کا ہے الفارض. ان سے حدیث روایت کی 4 ائمہ نے,
بخاری مسلم ابو داود اور نسائی نے. اور فرمایا کہ یہ ثقہ ہیں. ان کے علاوہ محمد بن یحییٰ ابن مندہ اور محمد ابن اسحاق ابن خزینہ نے بھی ان سے حدیث روایت کی. ان کی وفات سن 153 ہجری میں ہوئی, 253 ہجری میں ہوئی, سن 253 ہجری میں ہوئی. چوتھے راوی جو دوسری سند میں ابن خالد کے بعد شعبہ اور ابن خالد کے درمیان واقع ہیں, وہ ہیں محمد ابن جعفر حذلی, اور یہ قبیلہ حذیل کے مولا ہیں اور یہ بصری ہے. ان کا لقب ہے صاحب القرادیس, قرادیس
جی,
صاحب القرادیس. اور ان کا عرف, ان کی عرفیت غندر ہے, اور ان کا کو غندر ابن جریج محدث نے کہا. اس کا سبب یہ ہوا,
کیا ہوا؟
یہ جب بصرہ میں ابن جریج آئے اور انہوں نے حسن بصری سے روایت کی, تو محمد بن جعفر زور زور سے بولنے لگے. تو ابن جریج نے کہا اسکت یا غندر, اے غندر تم خاموش رہو. اور غندر اہل حجاز کی بولی میں اس شخص کو کہتے ہیں جو زیادہ شور مچاتا ہے.
انہوں نے سفیان ثوری, سفیان ابن عیینہ اور شعبہ سے حدیث سنی, اور شعبہ کی صحبت میں 20 سال یہ بیٹھے, اور شعبہ ان کے سوتیلے باپ تھے, ان کی ماں کے شوہر تھے. اس سے حدیث روایت کی احمد ابن حنبل نے, حلی ابن مدینی نے, اور بندار نے, اور بہت سے لوگوں نے. 50 سال انہوں نے اس طرح سے روزہ رکھا کہ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن افطار کرتے تھے. اور یحییٰ ابن معین نے کہا کہ اب حدیث میں یہ ان کی حدیث سب لوگوں سے زیادہ صحیح اور ثابت حدیث ہوتی. اور ابو حاتم نے یہ فرمایا کہ یہ صدوق ہیں, راست گو ہیں, اور شعبہ کی احادیث کے معاملے میں یہ ثقہ ہیں. ان کا انتقال 143 ہجری میں ہوا, 193 ہجری میں ہوا. جیسا کہ ابو داؤد نے فرمایا, اور ایک قول یہ ہے کہ 194 ہجری میں ان کا انتقال ہوا. ابن سعد نے کہا کہ 204 ہجری میں ان کا انتقال ہوا. محمد بن جعفر کا لقب غندر ہے. اس کے علاوہ 10 اور لوگوں کا لقب غندر ہے. پانچویں راوی سلیمان ابن مہران ہیں, ان کی کنیت ابو محمد, ان کا قبیلہ ہے اسدی اور کاہلی ہے یہ. اور یہ قبیلہ کاہل کے مولا ہیں, آزاد کردہ غلام ہیں. قبیلہ کاہلی قبیلے کے مولا ہیں, اور یہ کوفی ہیں. ان کا لقب ہے آمش. اور کاہل
حضرت ابن خزیمہ ہیں. قائل جن کا نام حضرت ابن خزیمہ ہے ان کی اصل جو ہے طبرستان سے ہے, ایک قریہ میں کے ساکن تھے جس کا نام بداون تھا, جس کا نام دباون تھا.
یہ پھر سے بول دیجئے.
ڈالے محملہ کے پیش کے ساتھ اور بائے مباحدہ اور الف واو نون دال آخر میں. یہ آمش وہاں پر پیدا ہوئے اور ان کے باپ کوفے میں ان کو لے کر کے آئے. تو بنو اسد میں سے ایک شخص نے ان کو خرید لیا, ان کے باپ ان کو لے کر کے آئے تھے, یہ بچپن میں وہاں پیدا ہوئے اور غلام بن کر کے یہ آئے. تو وہاں پر کوفے میں بنو اسد کے ایک شخص نے ان کو خریدا اور پھر ان کو آزاد کر دیا, اس لیے ان کو اسد ہی کہا جاتا ہے. قائل یوں ہے کہ ان کے باپ کا نام قاہل اسد ابن خزیمہ تھا. اور ترمذی نے یہ کہا ہے باب الاستتار عند الحاجہ, قضاء حاجت کے وقت آدمی ہار کرے. اس حدیث یہ باب انہوں نے باندھا اور وہاں پر حضرت آمش نے یہ روایت کی کہ کان ابی حمیلن, میرے باپ ان لوگوں میں تھے جن کو اٹھا کر کے لایا گیا, یعنی وہ غلام تھے تو مسروق ان کے وارث ہوئے. تو اس روایت پر جو ہے جو اس روایت پر قاہل ان کے والد جو ہے وہ غلام ہوئے اور جو ہے ان کو جو ہے آزاد کیا, آزاد کیے گئے. تو یہ غلام کے بیٹے ہیں یا ان کو دوسری روایت پر بنو اسد کے شخص نے آزاد کیا, تو یہ اس لحاظ سے اسد ہی ہیں. اوکے. اور آمش سے جو حدیثیں ظاہر ہوئیں وہ 4000 حدیثیں ہیں. اور یہ اپنے حفظ سے انہوں نے املا کی, ان کی کوئی کتاب نہیں تھی کہ جس سے انہوں نے ان حدیثوں کو پڑھا ہو. اور یہ فصیح اللسان تھے, کبھی انہوں نے عربیت میں خطا نہیں کی, لہن نہیں کیا. اور ان کے باپ دیلم قبیلے جو لوگ گرفتار ہو کر کے آئے ان میں سے تھے. اور کہا جاتا ہے کہ انہوں نے حضرت حسین امام عالی مقام کی شہادت کو اپنی آنکھ سے دیکھا, اور امام آمش کی ولادت اسی دن ہوئی جس دن حضرت حسین کی شہادت ہوئی, عاشورے کے دن سن 61 ہجری میں. اور بخاری نے یہ کہا کہ ان کی ولادت سن 60 ہجری میں ہے, اور ان کا انتقال 148 ہجری میں ہوا. اور انہوں نے حضرت انس ابن مالک کی تیارت کی, اور ایک قول یہ بھی ہے کہ حضرت ابوبکر سے ملاقات کی انہوں نے, ان کو بھی دیکھا. اور روایت کرتے ہیں یہ عبداللہ ابن ابی وہ صحابی تھے. اور شیخ قطب الدین نے اپنی شرح میں کہا, اور حیجی نے ان کو نقل کیا کہ آمش نے انس ابن مالک اور عبداللہ ابن ابی اوفا دونوں کو دیکھا لیکن ان سے ان کا سما ثابت نہیں ہے. اور انہوں نے ابو وائل اور معرور اور مجاہد شاگرد ابن عباس سے حدیث سنی. اور ابراہیم نخعی اور ابراہیم تیمی اور شابی اور دوسرے بہت سارے ائمہ سے انہوں نے حدیث سنی. اور ان سے روایت کرتے ہیں سبیعی اور ابراہیم تیمی اور ثوری اور شعبہ اور یحیٰ قطان ان سے, اور سفیان ابن عیینہ بھی ان سے روایت کرتے ہیں. اور ان کے علاوہ بہت ساری مخلوق بہت سارے بہت سے ان سے روایت کرتے ہیں. اور یحیٰ قطان نے کہا کہ احمش بڑے عبادت گزار اور صف اول پہلی صف پر محافظت کرتے تھے, اور پہلی صف میں ان کو جو ہے تکبیر اولا جو ہے کئی برس تک نہیں چھوٹی. اور یہ اہل اسلام کے بڑے عالم تھے. بات آ گئی وکیل نے کہا کہ آمش قریباً 70 سال تک اس حال میں آپ رہے کہ صف اول میں آپ آتے جماعت کی پابندی کرتے اور تکبیر اولا آپ کو نہیں فوت ہوتی. اور شعبہ جب آمش کا ذکر ہوتے تھے تو ان کو کہتے مصحف مصحف, یعنی ان کو مصحف کہا ان کے صدق اور ان کی سچائی کی وجہ سے. اور ان کا لقب سید المحدثین تھا. اور ان میں کچھ رجحان تشیع کی طرف تھا. اور اس بات کو یہاں پر یاد رکھنا چاہیے کہ بخاری میں کچھ ایسے روایات ہیں کہ جن کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ ان پر تشیع کی تہمت لگائی گئی یا ان میں تشیع تھا. تو اولی پہلے زمانے کے لوگوں میں وہ تشیع نہیں تھا جو آج کل کے رافضیوں میں شیعیت ہے. ان کا تشیع ان کی آج کل کے رافضیوں کی بد مذہبی سے اور ان کے کفر سے بہت دور اور بہت بری تھا, الگ تھا. ان کا جو ہے صرف ان کو جو ہے اہل بیت رضوان اللہ تبارک تعالی اجمعین کی محبت میں فرد محبت کی وجہ سے ان کو جو ہے وہ وہاں اس زمانے کا عرف تھا کہ ان میں جو ہے لوگ ان کو جو ہے وہ شیعان اہل بیت کہا کرتے تھے. یہ تدریس کی طرف منسوب ہیں, یعنی یہ اپنے اوپر راوی سے روایت کرتے ہیں ہن کے ذریعے سے کہ ہن فلان. اور اس جب مدلس جو ہے وہ کسی سے ہن کے ذریعے سے روایت کرے اور جو ہے ہم اس میں سیما کا ہو تو یہ جو ہے محدثین کے نزدیک جو ہے یہ ایک امر قاطع ہے. لیکن اگر مدلس جو ہے صاحب تدریس تصریح کر دے اس بات کی کہ اس نے یہ حدیث فلاں راوی سے سنی ہے, تو اب جو ہے جو تدریس کی وجہ سے جو اس سما میں شک ہے اس راوی سے وہ شک ظاہر ہو جاتا ہے. اور یہاں پر جو ہے ایسا ہی معاملہ ہے کہ یہاں پر انہوں نے کیا کہا, اب یہاں پر انہوں نے ابراہیم نخعی سے روایت کیا, تو ان ابراہیم کہہ کر کے روایت کیا ہے, اور پورے تمام جو ہے مطلب ہے کہ جو ہے بخاری اور مسلم میں تمام طرق میں جو ہے کہیں پر جو ہے یہ تصریح سما کی نہیں ہے آمش کی روایت میں, ایک روایت میں جو ہے وہ سما کی تصریح ہے, جو حفص بن عیاض سے جو ہے روایت ہے اس میں جو ہے سما کی تصریح ہے. لہذا جو تدریس کی وجہ سے جو ہے جو امر قابل ہے جب اس بات کی تصریح ہو گئی تو اب وہ جو ہے ثابت ہو گیا کہ یہ حدیث انہوں نے جو ہے ابراہیم نخعی سے جو ہے خود سنی ہے, اور یہاں پر جو ہے آدم سیما کا یہ حملہ رہا. حفظ ابن عیاض میں کی روایت میں جو ہے آمش نے تصریح کی ہے سیما کی, اور یہ ابن بخاری نے حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قصے میں جو ہے اس حدیث کو روایت کیا جیسا کہ حدیث آئے گی. آمش سے تمام اصحاب کتب ستہ نے حدیث روایت کی روایت کیا. چھٹے راوی ہیں ابراہیم ابن یزید ابن قیس ابن اسود ابن عمر ابن ربیعہ ابن زہل ابن سعد ابن مالک ابن نخا, اور اس لحاظ سے یہ اس قبیلے کے لحاظ سے کہ نخا کی طرف منسوب ہے ابراہیم نخعی کو کہا جاتا ہے. کنیت ان کے ابو عمران, اور یہ اہل کوفہ کے فقیہ ہیں, اہل کوفہ کے فقیہ ہیں, یعنی یہ اصطلاح ہے محدثین کی کہ وہ ہم حنفیوں کو کبھی اہل کوفہ کہتے ہیں اور کبھی اصحاب الرائے کہتے ہیں. مطلب یہ ہوا کہ یہ ائمہ احناف کے فقیہ اعظم ہیں, امام اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی بیشتر روایات جو ہیں وہ ان سے جو ہے انہی فقیہ ابراہیم نخعی جو فقیہ کوفہ ہیں ان سے ہیں. حضرت عائشہ کی خدمت میں حاضر ہوئے لیکن ان سے حدیث سننا ثابت نہیں ہے, اور عزانی نے کہا کہ انہوں نے صحابہ کی ایک جماعت سے ملاقات کی, ان کو پایا لیکن ان سے حدیث بیان روایت نہیں کی, اور یہ ثقہ تھے اور اپنے اہل زمان کے مفتی تھے یہ اور شابی. یہ حدیث انہوں نے سنی علقمہ سے جو مصاحب ہیں عبداللہ ابن مسعود کے, اور اسود ابن زید اور بہت سے لوگوں سے, نیز خالد اور مسروق سے جو تابعین ہیں اور بہت سے لوگوں سے. ان سے روایت کرتے ہیں شابی اور منصور اور آمش اور دوسرے ائمہ, اور یہ چشم تھے. اور شابی کہتے ہیں کہ جب ان کا انتقال ہوا ابراہیم نخعی کا تو روح زمین پر جو ہے انہوں نے ان سے زیادہ کوئی عالم نہیں چھوڑا اور نہ ان سے زیادہ کوئی فقیہ تھا. پوچھا گیا کہ حسن اور ابن سرین بھی ان سے زیادہ فقیہ نہیں تھے, تو کہا کہ نہ حسن نہ ابن سیرین اور نہ اہل بصرہ میں سے کوئی اور نہ اہل حجاز میں سے کوئی ان سے بڑھ کر کے علم اور فقہ میں تھا. اور ایک روایت میں یہ ہے کہ شام میں بھی ان جیسا کوئی نہیں تھا. اور آمش نے کہا کہ ابراہیم نخعی جو ہے وہ حدیث کے سیرفی تھے, اس کے پرکھنے والے تھے, اور ان کا انتقال ہوا اس زمانے میں جب یہ حجاج ابن یوسف سے چھپے ہوئے تھے, اور 96 ہجری میں ان کا انتقال ہوا, اور ان کے جنازے میں 6 یا 7 آدمی حاضر تھے, اور ان کی عمر جو ہے 59 سال یا 58 سال ان کی عمر تھی. اور ان سے حدیث روایت کی ہے تمام اصحاب کتب ستہ نے.
ساتھ میں راوی ہیں علقمہ ابن قیس ابن عبداللہ ابن علقمہ ابن سلامان ابن قحیل ابن بکر ابن عوف ابن نخعی، ان کی کنیت ہے ابو شبل، اور یہ اسود ابن زید کے چچا ہیں، اور یہ اسود اور عبد الرحمن ابن یزید دونوں جو یزید کے بیٹے ہیں ان دونوں کے یہ چچا ہیں. اور کون ہے؟ اور اسود ابن یزید اور عبد الرحمن ابن یزید نخعی، یہ دونوں ابراہیم نخعی کے ماموں، اور اس لیے کہ ابراہیم کی ماں ملائکہ جو ہے وہ یزید کی ماں ہے، یزید کی بیٹی ہے جو اسود عبد الرحمن کے باپ ہیں. یہ حدیث روایت کرتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق، اور انہوں نے حضرت عثمان اور علی، حضرت عمر، علی، عثمان، عبداللہ ابن مسعود اور صحابہ کی ایک جماعت سے انہوں نے حدیث سنی، اور ان سے حدیث بات کرتے ہیں ابو واحد، ابراہیم نخعی اور محمد سیرین اور دوسرے تابعین، ان کی جلالت پر اور ان کے سکھا ہونے پر اتفاق ہے. اور ابراہیم نخعی کہتے ہیں کہ علقمہ جو ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تبارک تعالیٰ کے مشابہ تھے ان کی سیرت میں. ابو اسحاق نے فرمایا کہ علقمہ علماء ربانیین میں سے ایک عالم تھے، اور ابو قیس نے کہا کہ میں نے ابراہیم نخعی کو دیکھا کہ وہ علقمہ کی رکاب تھامے ہوئے ہیں، اور ان کا انتقال 62 ہجری میں ہے یا 72 ہجری میں، اور یہ لاولد تھے. اور ابن بادہ کے علاوہ تمام اصحاب کتب ستہ نے ان سے حدیث روایت کی. آٹھویں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے، جن کا ذکر جو ہے اول کتاب الایمان میں گزر چکا. اور صحابہ میں تین ہیں عبداللہ ابن مسعود کے نام کے، ایک تو یہ ہیں اور دوسرے ہیں ابو عمر ثقفی جو ابو عبیدہ کے بھائی ہیں، یوم الجسر میں ان کی شہادت ہوئی. اور تیسرے ایک عبداللہ ابن مسعود غفاری ہیں، ان کی ایک حدیث جو ہے روایت حضور سے
مروی،
حضور سے ان کی ایک حدیث روایت ہے. اور ایک جو ہے چوتھے ہیں جن کے نام میں اختلاف ہے، بعد نے کہا کہ ابن مسعدہ اور بعد نے کہا کہ عبداللہ ابن مسعود فداری. لطائف اسناد میں یہ کچھ بات ہم نے پہلے بیان کر دی تھی، اس کو پھر بیان کیا جاتا ہے کہ اس میں تحدیث صورت جمع اور صورت افراد دونوں کے ساتھ ہے. پہلے کہا حدثنی اور پھر بعد میں کہا حدثنی بشرون، اور اس میں انانا بھی ہے. اور اس میں تین تابعی ہیں کوفی جو جن میں سے ایک دوسرے سے روایت کرتا ہے، آمش، ابراہیم اور علقمہ. اور یہ اسناد اس کے بارے میں جو ہے یہ ان اسانید میں سے ایک ہے جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اصح الاسانید، تمام سندوں میں صحیح طرز، اور اس کے سارے رواج جو ہیں حفاظ حدیث ہیں، ائمہ ہیں اور جلیل القدر محدثین ہیں. بیان و تعدد موضعہ، اس حدیث امام بخاری نے کہاں کہاں روایت کیا ہے اور کن کن الفاظ ذکر کیا ہے اس کا بیان، اور ان کے علاوہ کس کس نے اس کا روایت کیا ہے اس کا بیان. جی، ابو الولید سے امام بخاری نے احادیث انبیاء میں اس حدیث کو روایت کیا ہے. ابو الولید سے روایت کیا ہے، وہ روایت کرتے ہیں شعبہ سے، اور ایک سند یوں ہے کہ ام بشیر بن خالد ان غندر ان شعبہ، اور تفسیر میں ان کی سند یہ ہے ام مندار ان ابن عدی ان شعبہ.
اور احادیث انبیاء میں عن حفظ ابن غیاث عن ابن حفظ ابن غیاث عن ابی ہے, اور دوسری طرح یہ ہے عن اصحاب عن عیسی ابن یونس, اور تفسیر میں اور باب استتابۃ المرتدین میں عن قتیبہ عن جریر اس طرح سے روایت کیا, اور مسلم میں اس حدیث کو کتاب الایمان میں اس طرح سے روایت کیا عن ابی بکر عن ادریس عن ابی بکر عن ابن ادریس, اور دوسرا یہ کہ وہ روایت کرتے ابو معاویہ سے اور بکی سے, اور وہ روایت کرتے اسحاق سے, اور وہ روایت کرتے ابن خشرم سے عیسیٰ سے, اور ایک سند یہ ان منجاب ان علی ابن مصر ابن مصر کے مصر, اور ایک سند یہ ان ابی قروب قریب ان ابن ادریس, اور ان سب نے روایت کی آمش سے
ان ابراہیم بھی,
اور آمش نے بات کی ابراہیم نخیر سے انہی الفاظ کے ساتھ میں. بعض طرق بخاری میں حدیث کے لفظ یہ ہیں لما نزلت الآیۃ شق ذلک علی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فقالوا اینا لم یلبس ایمانا بظلم فقال رسول اللہ انہو لیس کذالک الا تسمعون الى قول لقمان ان الشرك لظلم عظیم. یعنی بعض طریق بخاری میں یہ ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی اصحاب رسول پر یہ کافی گراں گزرا, انہوں نے کہا حضور سے کہ ہم میں سے کون ہے ایدا لم یلبس ایمانہ بظلم یا ایمان بظلم, ہم میں سے کون ہے جس نے اپنے ایمان کو ظلم سے نہیں ملایا, تو حضور نے فرمایا انہ لیسا قضا, یہ معاملہ ایسا نہیں ہے جیسے تم سمجھ رہے ہو, کیا تم نے نہیں سنا لقمان نے جو اپنے بیٹے سے کہا تھا ان الشرک لظلم عظیم, یعنی ظلم سے مراد یہاں پر شرک ہے. ترمذی نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے. چلتے چلتے مجھے ایک بات امام اعمش رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ اس سلسلے میں یاد آئی, اس کا ذکر میں مناسب سمجھتا ہوں. وہ بات یہ ہے کہ جس طرح سے امام عینی نے یہ ذکر کیا کہ امام اعمش رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کہ حضرت ابراہیم نخعی نے حدیث روایت کی, ان کے تذکرے میں یہ روایت فرمایا کہ وہ فقیہ عید الکوفہ تھے اور مفتی زمن تھے, اپنے زمانے کے بڑے مفتی تھے اور اہل کوفہ کے فقیہ تھے. تو جس طرح ابراہیم نخعی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سے کتاب الآثار وغیرہ میں امام محمد رضی اللہ تبارک و تعالی کتاب الآثار میں اور دوسری کتابوں میں فقہی روایات ہیں, جس طرح انہوں نے امام اعمش سے حدیث سنی ہے اسی طرح ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے ان سے حدیث سنی. حدیث میں امام ابن حجر مکی رضی اللہ تبارک و تعالی میں حضرت امام اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ اور ان کی اجتہادی شان سے حضرت امام عامش رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ ذکر کیا. امام عامش سے کسی نے مسئلہ پوچھا حضرت سے, امام عامش نے اور پر جو اس کا جواب سمجھا وہ انہوں نے دیا, اس کو دیا. اس سائل کو ابو حنیفہ, آپ نے کہاں سے نکالا, اب آپ یہ بات کس دلیل سے کہتے ہیں؟ امام فرمایا کہ یہ اس حدیث سے میں نے کہا جو آپ نے مجھ سے روایت کی ہے. پھر وہ حدیثیں جو امام عامش بولے کہ یہ سو حدیثیں ہیں جو میں نے تم کو سو دن میں سنائی تھیں, تم مجھے ایک ہی مجلس میں یہ حدیثیں سنائی دیتے ہو. فرمایا کہ اے فقہا کی جماعت, میرا معاملہ یہ ہے کہ تمہارا منصب یہ ہے کہ تم طبیب ہو اور ہم تو عطار ہیں, اور فرمایا انت ایہ الرجل اخذت بکل الحزین, اور اے شخص تو نے حدیث اور فقہ دونوں کو اکٹھا کر لیا, دونوں نصیب کہ تم جامع ہوئے. اور غالباً یہاں پر یہ بھی فرمایا حدیث اوقات فقہا کے علاوہ غیر فقیہ کے لیے ہوتا ہے, اس کو غیر فقیہ کو کہ حدیث پر اعتماد کر کے جب وہ فقیہ نہیں ہے ہے ثواب سے بھٹک جائے. تو فرمایا الحدیث الا للفقہا, حدیث فقہا کے علاوہ غیر فقہا کے لیے, عام لوگوں کے لیے راہ ثواب سے بھٹکنے کا اندیشے کی جگہ ہے. یہاں سے امام اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی نانا شان بھی معلوم ہوئی, اور امام عامش جیسے جدیر القدر محدث جن کی حدیث پر بخاری و مسلم اور دوسرے محدثین کو ان کی حدیث پر موقع دار و مدار ہے, اور یہ سب کے مسترد ہیں, شافعی ہوں وہ جو کہ اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں اور تقلید ائمہ کو شرک کہتے ہیں, ان سب کے مستند و معتمد امام عامش ہیں. امام اعظم کے بارے میں یہ گواہی دے رہے ہیں, یہ بھی بتا رہے ہیں کہ لفظ حدیث سن کر کے فقہ حدیث کو اور کسی مسئلہ نازلہ کا حکم جان لینا یہ نیرے محدث کی شان نہیں ہے, بلکہ یہ ان کا کام ہے جو
حدیث کے معانی میں اور حدیث کے اسرار و رموز میں درک رکھتے ہیں، اور جو جن کو ان معانی پر اطلاع ہے، یعنی جو اہل اجتہاد ہیں اور جو فقہا ہیں، یہ ان کا کام ہے، احکام کا استنباط کرتے ہیں. اس سے پتہ لگا کہ محدثین جو ہے وہ ایک پائے کے نہیں ہیں. محدثین میں کچھ وہ ہیں جو نرے محدث ہیں، صرف ان کا کام یہ ہے کہ وہ لفظ حدیث کو، متن حدیث کو جیسے انہوں نے سنا سرکار سے پہنچی، اس کو وہ دوسروں تک پہنچا دیں. اور کچھ محدثین وہ ہیں جو اس کے لفظ الفاظ مختلفہ پر غور کرتے ہیں، اور پھر الفاظ مختلفہ سے جو معانی مختلفہ مستنبط ہوتے ہیں ان میں غور کرتے ہیں، اور ان سے پھر احکام اور احکام کی علل اور علتوں کا استخراج رسد کرتے ہیں. یہ مسئلہ خود کتاب و سنت کی بیشتر دلیلوں کی روشنی میں جو ہے خود بہت ہی روشن ہے کہ اس پر زیادہ کچھ کہنے کی گنجائش نہیں ہے. یہاں سے بس اتنی بات معلوم ہوئی کہ فقہا کا اپنا مقام ہے، اور فقہا کے لیے امام حامش کی یہ شہادت بھی ہے، اور اس میں امام حامش کی شہادت میں یہ بھی پتا لگا کہ حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی شان عام فقہا سے، اور عام فقہا نہیں بلکہ دوسرے مجتہدین سے جو ہے بہت بلند ہے. اور یہ جو ہے حضرت امام حامش رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی یہ شہادت جو ہے، یہ ان لوگوں کا بھی رد کرتی ہے جو ہم احناف کو کہتے ہیں کہ ہم اصحاب الرائے ہیں. ان کی شہادت سے پتا لگا کہ امام اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ محض اپنی رائے سے کچھ نہیں کہتے، بلکہ وہ احادیث پر غور کر کے اور ان کے متبعین، ان کے مقلدین، ان کے مذہب کے مجتہدین وہ احادیث پر غور کر کے اور ان کے معانی میں جو ہے غور و خوض کر کے جو ہے جو استنباط نکالتے ہیں، تو یہ رائے نہیں ہے بلکہ یہ حدیث ہی کا حکم ہے. اور یہ جو ہے، یہ جو ہے وہ کتاب و سنت ہی کا حکم کہلائے گا، نہ یہ کہ کسی شخص کی جو ہے وہ رائے کہلائے گی. یہ اہل تعصب کا وتیرہ ہے کہ وہ ہم کو اصحاب الرائے کہتے ہیں. اور بہت سے دوسرے لوگ جو ہیں جو حنفی نہیں ہیں، وہ اس طرح سے کہتے ہیں کہ کوفیوں نے یہ کہا یا اہل کوفہ نے کہا. یہاں پر امام عینی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے نزل القاری میں اس اسلوب پر بھی نظر رکھنا چاہیے کہ یہ بہت جگہ پر مساہلت سے کام لیتے ہیں، اور صفحے کے صفحے دوسری کتابوں سے یا دوسروں کے اقوال کے نقل کرتے ہیں، اور پتہ نہیں چلتا ہے، لگتا یہ ہے کہ گویا کہ یہ انہی کا اپنا کلام ہے. اور بہت جگہ یہ احکام بھی اس طور پر نقل کر جاتے ہیں، جس میں یہ ہوتا ہے کہ قال الکوفیون، کوفیوں نے یہ کہا، قال اہل کوفہ، اہل کوفہ نے کہا. اب جیسے یہاں پر ہی انہوں نے یہ کہا کہ ابراہیم نخعی فقیہ اہل کوفہ تھے، تو یہ لگتا ہے کہ یہ کہیں سے انہوں نے جو ہے یہ کلام جو ہے وہ اٹھایا ہے. اور اپنا احناف کا مذہب یہ ہے کہ جب احناف کی شان یہ ہے کہ جب وہ اپنے اصحاب کا ذکر کریں گے تو وہ یوں نہیں کہیں گے
کہ اہل کوفہ نے کہا یا کوفیوں نے کہا یا اصحاب الرائے نے کہا، بلکہ وہ یوں کہتے ہیں کہ ہمارے اصحاب نے کہا، ہمارے ائمہ نے کہا. اس طرز پر امام عینی کے تنبہ بہت ضروری ہے، اس لیے کہ اس طرز سے بہت سے لوگوں کو جو ہے دھوکہ لگ سکتا ہے، اور ماضی میں جو ہے رشید احمد گنگوہی کو ان کے اس طرز سے دھوکہ لگا، چنانچہ اس نے وقفی قبرستان میں قبروں کے اوپر تعمیر کی اجازت دے دی. عینی میں ایک عبارت جو کہ ہمارے مذہب کی نہیں تھی، غالباً ائمہ مالکیہ سے وہ عبارت تھی، اس کو لے کر کے عینی کے حوالے سے جو ہے یہ فتویٰ دے دیا کہ قبروں پر عمارت بنانا جائز ہے، جس پر اعلی حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے کی، اور یہ فرمایا کہ عینی کی عادت ہے کہ بہت جگہ پر صفحے کے صفحے اس طور پر نقل کر جاتے ہیں اور دوسروں کی کتابوں کے، اور اس پر وہ دمبی بھی نہیں کرتے. آدمی یہ سمجھتا ہے کہ گویا کہ یہ انہی کا اپنا کلام ہے اور یہ مذہب حنفی نقل کر رہے ہیں.